السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، عبدالعزیز بن عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں ابراہیم بن سعد نے صالح سے، اور صالح نے ابن شہاب الزہری سے بیان کیا کہ حمید بن عبد الرحمن نے یہ خبر دی کہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا: لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، فینمی خیرن او یقول خیرا، وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے. دو لوگ آپس میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، ان دونوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کے لیے ایک بہترین اصول پیش کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ امت کے اندر صلح کروانا اور ان کی اصلاح کرنا یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے. اس لیے جو انسان لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، خواہ وہ دو قبیلوں کے درمیان ہو، دو خاندانوں کے درمیان ہو، یا دو اشخاص کے درمیان ہو، تو صلح کرواتے وقت اگر وہ خیر اور بھلائی کی بات دونوں کو ہی پہنچاتا ہے جس سے ان دونوں کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ ان دونوں کی صرف اصلاح اور صلح چاہتا ہے، تو یہ بات کہنے والا جھوٹا نہیں ہوگا. ان دونوں قبیلوں یا دونوں خاندانوں یا دونوں اشخاص میں سے کسی ایک کے پاس جا کے وہ دوسرے قبیلے، دوسرے خاندان اور دوسرے شخص کے متعلق اچھی بات کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے وہ تو آپ سے صلح کی بڑی رغبت رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو صلح کی بہت چاہت اور پسند رکھتے ہیں، اور دوسرے کے پاس جا کے بھی ایسی ہی بات کہے جس سے ان دونوں کی صلح ہو جائے، تو یہ وہ مطلوب شریعت ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہو. اسی طرح دوسرے کے پاس جا کے وہ کہتا ہے کہ وہ قبیلہ، وہ خاندان یا وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ہے، وہ تو آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو ہر وقت پریشانی میں ہوں جب تک میری صلح نہ ہو جائے. لیکن یہ کلمات اگرچہ انہوں نے نہیں کہے ہوتے، صلح کروانے والا ایسی بات کہتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ دونوں کو جوڑنے کے لیے ایسی بات کرنے والا کذاب اور جھوٹا نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ اصول جو دیا ہے، اس اصول کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ایک بصیرت ہے. اس اصول کی روشنی میں ایسی عمدہ گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جس سے دونوں خاندانوں یا دونوں اشخاص کو کوئی ضرر یا نقصان نہ پہنچے بلکہ دونوں کو نفع ملے اور دونوں آپس میں جڑ جائیں اور دونوں کا بغض اور حسد اور دشمنی دور ہو جائے، تو ان باتوں کو پیش کرنے سے اسے اجر ملے گا اور یہ جھوٹا انسان نہیں ہوگا. علماء امت کا کہنا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کی، اصلاح کرنے کی ترغیب دی ہے. یہ صلح اور صفائی کروانا اور یہ اصلاح کرنا، اگر یہ جھوٹ بول کے بھی ممکن ہو تو ایسا کرنا چاہیے. شرط یہ ہے کہ دو آپس میں جھگڑا کرنے والے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، ان کی عداوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے. تو ایسا شخص جو بات کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا، لیس الکذاب المذموم المتحقق فیہ الوعد، یہ انسان وہ جھوٹا انسان نہیں جس جھوٹے کے بارے میں اللہ عزوجلال کی وعیدیں آئی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے انسان کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں، یہ شخص ان وعیدوں سے الگ ہوگا. کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے، نصیحت کرنا ہے اور خیر کو عام کرنا ہے، بلکہ یہ تو احسان کرنے والا ہے. فینمی خیرن، وہ خیر کی بات کو نقل کرتا ہے. فینقل کلاما او یقول خیرا للاصلاح بین المتخاصمین، اس نے تو دونوں کے درمیان اصلاح کی غرض سے اچھی کلام، اچھی بات، اچھے جذبات کو منتقل کیا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کو قریب کیا. انسان اصلاح کرتے وقت، جو صلح کرواتے وقت، بس اوقات مجبور ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی کر جائے جو سچائی سے تجاوز کر جائے، اور اس کا مطلب بالکل برائی نہیں ہوتا بلکہ اصلاح مقصود ہوتی ہے اور خیر کو طلب کرنا مقصود ہوتا ہے. اگر ایسی بات جو صداقت سے تجاوز کر رہی ہے اور کسی کا حق بھی اس سے ساقط نہیں ہو رہا، یا وہ بات سبب نہیں بنتی کہ کسی کا حق جو ہے طرفین میں سے وہ مارا جائے، تو ایسی بات کرنے کی شریعت نے صلح کے وقت اجازت دے دی. حدیث کے اندر یہاں جھوٹ کی نفی نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے گناہ کی نفی ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ اصلاح کے لیے ہو یا کسی اور غرض کے لیے ہو، لیکن شریعت نے اصلاح کی غرض سے ایسی بات کرنا اس میں رخصت دے دی ہے. کیونکہ اس سے نقصان بہت کم، اور جو اصلاح کے ذریعے معاشرے کے اندر امن آئے گا اور دو مسلمان بھائی آپس میں اپنی اپنی اصلاح کر کے، صلح کر کے دل صاف کر لیں گے اور اپنی محبت میں واپس آ جائیں گے، اس کے ثمرات معاشرے پہ بہت خوبصورت مرتب ہوتے ہیں. اس حدیث میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، وہاں یہ ترغیب بھی دلائی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا، اس کی تمنا اور تڑپ ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، ابان بن زکوان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی الاموی ہے۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے ہجرت کی، مہاجرات میں سے ہیں۔ مکہ کے اندر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی، پھر انہیں طلاق دی۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی، اور اللہ نے انہیں دو بیٹے عطا کیے، ابراہیم اور حمید۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو عدت کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی، اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی ان کی وفات ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 10 روایات ہم تک پہنچی ہیں مسند بقی بن مخلد میں، صحیحین کے اندر ان کی ایک ہی حدیث ہے، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے دونوں بیٹے حمید اور ابراہیم ہیں، اور اسی طرح بصرہ بنت صفوان ہے۔ امام ابن ماجہ کے علاوہ ان سے جماعت نے روایت نقل کی ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فوت ہوئیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 2692، صحیح مسلم میں ہے 2605، امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ میں ہے 21353، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد 385، اسی طرح المعجم الکبیر میں ہے 20704، اور امام نسائی کی کتاب السنن میں 9123 میں ہے، اور امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں 4791 پہ ہے، اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے، والیوم 6 پیج 403۔ یہ روایت صحیح الجامع میں بھی امام البانی نے نقل کی ہے 5379، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے 5733۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ پہلو بیان کیا ہے کہ جو خیر کی بات نقل کرتا ہے، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کی غرض سے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں جو اہم مسئلہ پیش کیا ہے، وہ صلح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو مناسب اور صائب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اصلاح اور صلح کے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں۔ عربی زبان میں اصلاح یہ صالح یصلح یا صالح یصلح سے ہے، جس کا مطلب ہے نفع بخش ہونا، معاملہ درست کرنا، اصلاح کرنا، تصحیح کرنا، صلح کرانا۔ اور عربی زبان میں الصلح امن، سلامتی اور دوستی کو کہتے ہیں۔ علماء امت نے اصلاح کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصلاح یہ صلح سے ماخوذ ہے، وعقد يرفع النزاع وهو بمعنى المصالحه۔ صلح سے مراد یہ ہے کہ دو آپس میں جو جھگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نزاع کو، ان کے جھگڑے کو ختم کر کے مصالحت قائم کر دینا۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے معاقدۃ یرتفع بها النزاع بین الخصوم ویتوصل بها الى الموافقۃ بین المختلفین۔ صلح سے مراد یہ ہے کہ دو جھگڑنے والوں کے نزاع کو بھی ختم کیا جائے اور دونوں کے اتفاق اور وفاق تک اس کے ذریعے پہنچا جائے. علماء امت نے اصلاح کی قسمیں بھی بیان کی ہیں. اصلاح ذات البین, اصلاح ذات البین سے مراد کیا ہے؟ کلام عرب میں صاحبۃ البین والبین اس کے دو معنی ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے الفراق والفرقہ, جب دو لوگ آپس میں افتراق کی شکل میں چلے جائیں, جب دونوں میں اختلاف ہو جائے. اور دوسرا اس کا معنی وصل کا بھی ہے کہ دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوشش کرنا. تو ان دونوں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح ذات البین کا معنی یہ ہوگا اصلاح صاحبۃ الفرقہ بین المسلمین و اصلاحها یکون بازالۃ اسباب الخصام او بالتسامح والعفو او بالتراضی علی وجہ من الوجوہ. مسلمانوں میں سے دو اگر آپس میں کسی نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے جدا ہو چکے ہیں تو ان کے جھگڑے کے اسباب کو ختم کروا کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کروا دینا, ایک دوسرے پر راضی کروا دینا جس سے ان کی اصلاح ہو جائے, یہ اصلاح ذات البین. دوسرے معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا اصلاح صاحبۃ الوصل والتحابب والتآلف بین المسلمین و اصلاحها, کہ دو آپس میں محبت کرنے والے ہیں, آپس میں الفت کرنے والے ہیں, ان میں اگر کوئی فساد کی ایسی چیز آگی ہے جو جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے یا دنیاوی امور میں کسی چیز کے نزاع کا باعث بن سکتی ہے, تو اس کو دور کر کے ان کی محبت کو باقی رکھنا اور ان کی الفت کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سارے پہلو پیش کیے ہیں, جن میں سے ایک پہلو یہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے سورۃ البقرہ 180, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے جب کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال چھوڑتا ہے, اگر وہ وصیت کرتا ہے والدین یا قریبیوں کے لیے معروف طریقے سے, یہ متقین پر حق ہے. اگر اس آیت کا حکم وراثت کی آیات کے ساتھ منسوخ ہو چکا, لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک اصول دے دیا کہ وصیت کو جو چینج کرتا ہے تو چینج کرنے والے پر گناہ ہوگا, اور جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ وصیت کرنے والا کہیں گناہ کی وصیت یا ناجائز وصیت نہ کرے اور اس کی اصلاح کر لیتا ہے اور اس کی اصلاح کر دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا,
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اب تمہیں اس طرح کی قسمیں تو نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں قسم اس بات پہ اٹھاؤں کہ میں نیکی نہیں کروں گا, میں تقوی اختیار نہیں کروں گا, میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا. یہ عرضہ نہیں بنانا چاہیے تمہیں, بلکہ تمہیں نیکی کرنی چاہیے, تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہ اپنی قسموں کی آڑ نہ لو, قسموں کو رکاوٹ نہ بناؤ اور لوگوں کے درمیان سلو کرواؤ. اللہ عز و جلال نے ایک تیسری جگہ بھی فرمایا,
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اللہ کان علیما خبیرا.
زوجین کے درمیان اگر تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جھگڑا بڑھ جائے گا تو ایک خامد کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے سمجھدار صاحب بصیرت اس کو جمع کیا جائے. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ضرور یہ وفاق قائم کریں گے, یہ صلح کروائیں گے اور انہیں توفیق سے نوازیں. مالک الملک نے ایک چوتھی جگہ بھی اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے,
لا خیر فی کثیر من نجواہم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا.
ان کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں, لیکن اگر انسان سرگوشی اس بات کی کرتا ہے کہ صدقے کی ترغیب دے, نیکی کی بات کرے, لوگوں کی اصلاح کی بات ہو, تو جو ایسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا. اور ایک پانچویں جگہ پہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا والصلح خیر.
اور اگر عورت کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے اس کے خاوند سے کسی نشوز یا اعراض کا, تو کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں, اور صلح بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ گھر کو برباد کر دیا جائے. کسی چھوٹی بات کو اتنا بڑا بنا کے گھر توڑ دینا یہ کوئی عقل بندی کی بات نہیں, بلکہ صلح کی طرف, اصلاح کی طرف آنا یہی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ عز و جلال نے ایک اور جگہ پہ بھی مخلوق کو یہ بات سمجھائی,
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
اللہ تعالیٰ سے تم ڈر جاؤ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کرو. اور یہ صلح کرتے وقت، صلح کرواتے وقت اصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. دو گروہ آپس میں اگر کسی نزاع میں چلے جائیں، جھگڑے میں چلے جائیں، تو وہاں بھی مالک الملک نے اصول یہ دیا ہے،
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اللہ يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
مومنوں میں سے اگر دو گروہ آپس میں لڑائی کریں، ان کا جھگڑا ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. اگر دونوں گروہوں میں سے ایک بغاوت پہ اتر آتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ باغی گروہ کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹ آتا. اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کے آ جائے وہ گروہ، تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اللہ عز و جلال عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مومن مومن کے بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈر جاؤ، شاید کہ اللہ عز و جلال تم پہ رحم کر دے اور تم رحم کیے جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5645، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن. آدم کی اولاد میں سے عمل کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن سب سے افضل عمل جو آدم کی اولاد کرتی ہے وہ تین اعمال ہیں، ایک نماز ہے، دوسرا صلح کروانا ہے، اور تیسرا اچھا اخلاق برتنا ہے. بلکہ جامع ترمذی کی روایت کے تو یہ بھی الفاظ ہیں، 2509، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے اعمال کے متعلق نہ بتاؤں جن کا درجہ روزے اور نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے. قالوا بلى، تو صحابہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. آپس میں صلح کروانا یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے، کیونکہ آپس کا فساد جو ہے، ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والا ہے، یہ بالوں کو سر سے نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے ایمان کو ختم کرنے والا بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک اتفاق لکھا. اس اتفاق کے شکوں میں سے ایک شک یہ تھی والاصلاح بین المسلمین کہ مہاجرین اور انصار اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں گے, وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں گے. یہ روایت مسند امام احمد میں ہے 6904. علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السعی فی الاصلاح بین الناس افضل من القانت بالصلاة والصدقہ والصیام. لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا یا اس کی کوشش کرنے والا یہ نماز روزہ اور صدقہ کرنے والے سے بھی افضل ہے. والمصلح لا بد ان يصلح الله سعيه وعمله. اور مصلح انسان جو ہے, جو صلح کروانے والا ہے, اصلاح کروانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ اللہ عز و جلال اس کے عمل کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں اور اس کی کوششوں کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں, ان کو بھی رونق بخش دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے 6709 تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس. پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, سوائے مشرک کے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحنا, مشرک کے علاوہ اس شخص کو بھی معافی نہیں دی جاتی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کو بغض اور عداوت ہو. فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا, انظروا ہذین حتی یصطلحا. اللہ عز و جلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے تین مرتبہ ان دونوں کو چھوڑ دو, جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس قدر یہ عظیم کام ہے صلح کروانا اور لوگوں کے درمیان محبت اور وئام اور الفت پیدا کروانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کروانے کے لیے بنی عمر بن عوف کے لوگوں کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرواتے کرواتے اتنے لیٹ ہو گئے, صحیح بخاری کی روایت ہے 2690 کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے میں مشغول ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں. نتیجتاً انتظار کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہو کے واپس پلٹے اور وہ صفوں میں چل رہے تھے یہاں تک کہ پہلے صف میں کھڑے ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پتا چلا, لوگوں نے تصحیح کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی صف میں ہیں تو فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پچھتے پاؤں پیچھے آئے اور صف میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا, یہ جو تصفیح کرنا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, تالی بجانا, یہ عورتوں کے لیے ہے. نماز کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا تو آپ کو کس چیز نے روکا, آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہتے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو آج امت کو یاد رہنا چاہیے, ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ابی قحافہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہو اور وہ نماز پڑھائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلوک کی غرض سے نماز سے لیٹ ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کام کتنا بڑا ہے کہ سید المرسلین اس کام کے لیے گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کام کو نپٹانے میں لگے ہوئے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فالصلح جائز، فالصلح الجائز بین المسلمین والذی یعتمد فیہ رضا اللہ سبحانہ ورضا الخصمین فہذا اعدل الصلح واحق وهو یعتمد العلم والعدل. مسلمانوں کے درمیان جو صلح جائز ہے وہ ہے جس میں اللہ کی رضا پہلے مطلوب ہو، پھر دو جھگڑا کرنے والے ان کو بھی راضی کرنا مقصود ہو. یہ سب سے عدل والی صلح ہے اور سب سے حقیقی صلح ہے، اور یہ علم اور عدل کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. فیکون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصداً للعدل. ایسا اصلاح کرنے والا جو واقعات سے بہراور ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے، واجبات کے بارے میں اس کی معرفت ہو، اور عدل کا ارادہ کرے کہ میں نے عدل کرنا ہے. یہ درجہ جس کو حاصل ہو جائے، فدرجت هذا افضل من درجة الصائم القائم. امام ابن القیم کہا کرتے تھے یہ درجہ جس کو حاصل ہو جائے کہ وہ حالات و واقعات کی پہچان بھی رکھتا ہے اور اسے واجبات کی خبر بھی ہے اور وہ عدل کرنا چاہتا ہے، علم کی روشنی میں اور عدل کی روشنی میں وہ سلوک کرواتا ہے، تو یہ تہجد گزار اور روزہ رکھنے والے سے بھی افضل درجہ رکھنے والا انسان. ابن بابویہ بیان کیا کرتے تھے، ان اللہ عز وجل احب الكذب فی الاصلاح وابغض الصدق فی الفساد. تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے جھوٹ کو بھی جائز قرار دے دیا اور فساد جہاں ہو رہا ہو وہاں سچ سے بھی اللہ عزوجلال نے بغض کا اظہار کیا. اللہ عزوجلال نے اصلاح کے لیے جھوٹ کو بھی پسند کیا اور جس سچ سے فساد ہو رہا ہو اس سچ کو بھی ناپسند کیا. اب غیبت جو ہے، اگر تو انسان ایسی بات کرتا ہے کسی کے بارے میں جو اس کے اندر ہے اور یہ بات کرنا اسے برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے اور وہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں یہ تو بہتان ہوا. تو اللہ نے ایسے سچ سے بھی لوگوں کو نفرت دلائی ہے جس سے فساد ہو، اور جہاں اصلاح ہو رہی ہے وہاں جھوٹ کو بھی جائز قرار دے دی. عبداللہ بن حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں، میں محمد بن کعب القرظی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا تو لوگوں نے اس سے کہا، اين كنت، آپ کہاں تھے؟ فقال اصلحت بين قوم، میں نے قوم کے درمیان صلح کروائی. تو محمد بن کعب القرظی فرمانے لگے، اصبت لك مثل اجر المجاہدین، تمہارے لیے مجاہدوں جتنا اجر ہوگا، تم نے بہت اچھا کیا. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ کے سنائی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ابو ایوب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 2820، یا ابا ایوب، اے ابو ایوب، الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ. اے ابو ایوب، میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس صدقے کو اللہ عزوجلال بھی پسند کرتے ہیں اور اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے. تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. جب لوگ آپس میں فساد مچانے لگیں یا آپس میں ان کے اندر بغض و عداوت پیدا ہو جائے تو تم لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کو اللہ عز و جلال بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے رسول بھی پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے سورۃ الاعراف 170
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں. جہاں قرآن و سنت نے اصلاح کرنے کی، صلح کروانے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہاں اگر غور کیا جائے تو اصلاح کی کچھ صورتیں بھی علماء امت نے بیان کی ہیں اور ان کا حکم بھی بیان کیا. اصلاح کے میادین میں سے ایک میدان یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح بھی تو کرنی چاہیے نا. لوگوں کی اصلاح کی فکر تو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن شاید کہ لوگوں کی اصلاح اور صلح سے پہلے اپنی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. مجھے میری اصلاح کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. میں دو لوگوں کے درمیان اگر صلح کروانے پہ کوشش کرتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے من کی اللہ عز و جلال کے حکموں کے ساتھ صلح کروانی چاہیے کہ اللہ کے حکموں کو مانے. انفرادی اصلاح یہ کسی بھی قوم کی بلندی کا راز ہوتا ہے. انفرادی اصلاح کسی قوم کے مستقبل روشن کی نوید ہوتا ہے. انفرادی اصلاح کسی قوم کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ضمانت ہوا کرتی ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میں اگر اپنی اصلاح چاہتا ہوں اور اپنے نفس کی صلح کروانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عوامر کے ساتھ، اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں لوگوں کی صلح کروانے سے پہلے اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اس انفرادی اصلاح کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے چند ضابطے اور اصول ہر انسان کو اختیار کرنے چاہیے. اس کا سب سے بہترین اور آسان ترین جو طریقہ ہے انسان انفرادی اصلاح کرے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر لے. قرآن مجید کے ساتھ وابستگی یہ انسان کی ہر وقت کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. قرآن مجید سے وابستگی سے انسان ہر وقت تہذیب کے دائرے میں رہتا ہے اور اس کی نوک پلک جو ہے وہ قرآن سیدھی کرتا رہتا ہے. جس شخص کا تعلق جتنا قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا اور قرآن میں بیان کیے گئے احکامات کو جتنا زیادہ وہ سمجھتا ہوگا، اس کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ اور اس کے معاملات میں رونق اور سرور اتنا زیادہ ہوگا. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے واقعتاً یہ سچ کہا تھا، لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن. دنیا میں دوستیاں تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن دوست دوست کے دشمن بھی ہوتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے آج تک قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں دیکھا جو ہر نئے دن اس کو بلندی اور بلندی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. جو اصلاح قرآن کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اسی قرآن مجید سے وابستگی، اس سے انسان کی انفرادی اصلاح ہوتی ہے. یہ شخصی تعمیر کا جو بنیادی مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قانون کے تابع کر لیا جائے جو قانون پوری دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ان تین چیزوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ہے، قانون پیش کیا ہے. انسان نے ہمیشہ یہی سوچنا ہوتا ہے کہ میری جان کیسے بچے. قرآن مجید نے جان کی حفاظت کے لیے قوانین پیش کیے. اللہ عزوجلال فرماتے ہیں
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے اس نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا, اس نے تو پوری انسانیت کا قتل کیا. یعنی بدامنی پوری انسانیت کو سہنی پڑتی. اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا وہ ایک جان نہیں پورے معاشرے کو اس نے زندگی دے دی. اس لیے تاریخ اسلامی اس بات پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے جن علاقوں کو فتح کیا ان لوگوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کا خون خرابہ نہیں کیا, بلکہ اللہ عز و جلال نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
قصاص میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی رکھی ہے. قرآن سے وابستگی ہوگی, کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی ذاتی اصلاح اس قدر مضبوط ہوگی وہ کسی کے قتل کی سوچ نہیں پیدا کرے. انسان کے لیے دوسرا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے مال کا تحفظ کیسے ہو. اللہ تعالیٰ نے مالی تحفظ کے لیے بھی قرآن میں قوانین پیش کیے ہیں. دیکھیے اللہ عزوجلال نے تحفظ کا ایک مضبوط قانون جو دیا ہے وہ کیا ہے,
اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.
سود کو چھوڑ دو, اس سے مال برباد ہو جائے گا, انسانی زندگی متاثر ہوگی. اللہ عز و جلال نے انسان کے مال کے تحفظ کے لیے یہ اصول دیا کہ سود کے قریب نہ جانا, رشوت سے روک دیا کہ مال کو ضائع نہ کرنا.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.
باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ, رشوت دے کر کسی کا حق نہ مارو. جہاں سود سے روکا وہاں رشوت سے روکا, یتیموں اور کمزوروں کے مال دبانے کی ممانعت نازل کی اور فرمایا
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالتے بلکہ جہنم کے انگارے ڈالتے, اور ایک وقت آئے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو خود بھی جہنم کا انگارہ بن جائے گا. سود سے بھی روکا, رشوت سے بھی روکا, کسی کا مال دبانے سے بھی روکا, اور چوری اور ڈاکے سے بھی روکا.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
مرد ہو یا عورت جو چوری کرے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو, یہ جزا ہے جو اس نے کام کیا. یہ عبرت بنے گی تبھی ہی تو لوگ چوری سے رکیں گے. ڈاکہ ڈالنے سے بھی منع کر دیا.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربت کرتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے, انہیں قتل کیا جائے گا, سولی پہ لٹکایا جائے گا, ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے. انفرادی اصلاح کے لیے جب تک انسان قرآن سے وابستہ نہیں ہوتا اس کی اصلاح نہیں ہوتی. جان مال کے تحفظ کے بعد انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی عزت کا تحفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قانون دے دیا اور کیا فرمایا,
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
بھولی بھالی اور پاک دامن عورتوں پر جو بہتان لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بھی فرمایا,
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا.
جو پاک دامن عورتوں کے بارے میں زبان کھولے, چار گواہ ان کے پاس موجود نہیں, بہتان لگائیں, ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. عزت کے تحفظ کے لیے جہاں حد قذف رکھی ہے وہاں نظر کو جھکانے کا حکم دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, وہاں کسی کے گھر جاتے وقت اجازت لے کے جانے کا حکم دیا, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کس قدر عظیم یہ قوانین ہیں قرآن مجید کے. قرآن مجید کے ساتھ جب انسان کی وابستگی قائم ہو جاتی ہے تو اس کی انفرادی اصلاح ہوتی ہے. یہ آیات سمجھنے والا اور پڑھنے والا جب تینوں کارنرز کو محفوظ کر لیتا ہے, اپنی جان کو بھی, اپنے مال کو بھی, اپنی عزت کو بھی, اب کون سی چوتھی چیز باقی ہے جس کے لیے اسے ضرورت پڑے گی کسی اور طرف جائے, وہ انسان کی عقل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نشے کو حرام قرار دے دیا, شراب سے منع کر دیا. یہ سارے قوانین صرف قرآن سے وابستہ ہونے سے اس کے روشن ہو جائیں گے, جس سے اس کی اصلاح بھی ہوگی اور اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کرنے کے قابل بھی ہو جائے. یہ آیات پڑھنے کے بعد جہاں اس کی اصلاح ہوگی وہاں وہ اپنے نفس کی صلح بھی کروائے گا اللہ کے احکام کے ساتھ. انفرادی اصلاح کے لیے دوسرا جو اصول ہے, توحید کو خالص کرنا. قرآن نے کتنی خوبصورت بات دے دی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ایک کی بجائے زیادہ الہ ہوتے تو زمین میں تو فساد بپا ہو جاتا. بلا شبہ ایک الہ یہ کہتا کہ سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا کہ اب نہیں، کچھ دیر بعد نکالنا، تو کیا بنتا؟ یہ صرف ایک خالق و مالک کی کائنات ہے، وہی رب ہے، وہی مدبر ہے۔ یہ توحید کا نقطہ سمجھنا، اس سے انسان کی انفرادی اصلاح ہوتی ہے، کبھی وہ شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ تیسرا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی امن رکھا ہے تو توحید والوں کے لیے رکھا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان اس کیفیت کا اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی ہدایت یافتہ بنایا ہے اور امن بھی انہیں کے لیے رکھا ہے۔ جب امن رکھا ہے تو فساد نہیں ہوگا۔ یہ انفرادی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی وابستگی کے بعد توحید ایک بہترین اصول ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ ایک ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہے اس دعوے کی دلیل اپنے پاس رکھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کیسے میری اور آپ کی محبت سچی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں یہ بات سمجھا دیتی ہے،
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس بات سے رک جاؤ۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ انفرادی اصلاح، اس کا چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کو کبھی نہ چھوڑے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک خوبصورت اصول دیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، انصاف پہ قائم ہو جاؤ، خطوں میں اپنے خلاف ہی بات نہ کرنی پڑے، تم انصاف کو نہ چھوڑو۔ کوئی بات اگر آپ کے خلاف بھی ہوتی ہے، عدل و انصاف کی بات ہو، قول میں بھی عدل ہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل کی بات، آپ کے عمل میں بھی عدل ہو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کوئی فیصلہ آپ کے پاس آتا ہے تو عدل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت اور نفرت کا معیار بھی عدل ہونا چاہیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی نفرت، کسی کے ساتھ ناراضگی اور لڑائی تمہیں عدل سے دور نہ کرے۔ کس قدر عظیم لوگ ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1827، قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو عدل کرنے والے ہیں۔ انفرادی اصلاح کا پانچواں اصول یہ ہے کہ جہاں آپ عدل و انصاف کو نہیں چھوڑیں، وہاں زندگی میں ظلم و زیادتی کی طرف نہ سوچ پیدا کریں اور نہ ہی ظلم و زیادتی کو پسند کریں۔ کیونکہ اللہ عز و جلال نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس بیان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے،
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
پچھلی قوموں کی ہلاکت کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کی پکڑ ہوئی اور ہم نے پکڑ کی تو کیسے کی، کسی پر پتھر برسائے اور کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، اور کسی کو اللہ عز و جلال نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا. اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. تو انفرادی زندگی کی اصلاح، جب تک انسان ظلم اور زیادتی کے پہلو کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی. چھٹا اصول جو انفرادی اصلاح کا ہے، انسان کو افراط و تفریط کی زندگی سے بچنا چاہیے. وسطیت، اتزان، توازن اور اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرآن نے یہ وصف بھی بیان کیا ہے نا اس امت کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے متوازن اور معتدل امت بنایا ہے، نہ کسی چیز میں کمی کرتی ہے نہ کسی چیز میں زیادتی، افراط و تفریط نہیں. اور افراط و تفریط سے انسان کیسے بچتا ہے؟ فَأَعْطِكُ الَّذِي حَقٍ حَقَّهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے 5118، ہر ایک اس کا پورا حق دو، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو. یہ وسطیت کا اصول ایسا ہے، انسان کو کبھی بھی یہ گرنے نہیں دیتا. اور غلو، افراط و تفریح، کمی زیادتی، اس سے انسان کی نہ انفرادی اصلاح ہوتی ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی وہ بال جان بن جاتا ہے. یعنی بات کرتے کرتے وہ اپنی بات کا خیال نہیں کرتا، ایسے لفظ بول جاتا ہے جو نہیں بولنے چاہیے، پورے معاشرے کی زندگی بے رونق کر دیتا. انفرادی اصلاح کا جو ساتواں اصول ہے، اپنا محاسبہ خود کرے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں،
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب،
اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا خوف اتنا ہے کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یہ خوف اسے جو ہے کبھی گرنے نہیں دے گا. یہی وہ محاسبہ صحابہ کرام کے پاس تھا. کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نظر آتے ہیں، یا لیتنی کنت شجرہ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے رکھ دیا جاتا اور جانور کھا لیتے، میرا حساب نہ ہوتا. کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا لیتنی لم اکو شیئا، یا لیتنی ہذہ التبنہ، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کوئی چیز نہ ہوتا، میں ایک دھاگا ہوتا تاکہ میرا حساب نہ ہوتا. کیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی، یا لیتنی کنت ورقہ من ہذہ الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتہ ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن اس قدر خوف اللہ تعالیٰ کا اور اس قدر جو ہے محاسبہ اپنا کرنا، یہی وہ انفرادی اصلاح کا اصول ہے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف مت جائیے، اپنا محاسبہ خود کیجیے. انفرادی اصلاح کا جو آٹھواں اصول ہے کہ زندگی صداقت پہ قائم کیجیے. لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع لسيء الخلق، جھوٹے آدمی کی کوئی مروت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. بخیل کبھی سردار نہیں بن سکتا، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ناپسند لگتی تھی بات، کانا ابغض الخلق الی الکذب، جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز بری نہیں لگتی تھی. اس لیے انسان کو اپنی زندگی صداقت پر قائم کرنی چاہیے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں نا، من طلب اللہ بالصدق اعطاء اللہ مرآۃ یبصر فیہا الحق والباطل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان صداقت سے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا آئینہ عطا کر دیتے ہیں جس آئینے سے حق و باطل کو وہ دیکھ سکتا ہے. انفرادی اصلاح کے لیے امانت اور دیانت کو انسان اپنا شیوا بنائے، اپنا شعار بنائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الامانہ مفتاح الرزق، امانت داری یہ رزق کی چابی ہے، جس کو نصیب ہو جائے اللہ عزوجلال اس کے دامن کو ہمیشہ رزق سے بھرا رکھتے ہیں، اس کو کبھی پریشانی نہیں آئی۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، اد الامانہ الى من ائتمنک ولا تخن من خانک، کوئی خیانت اگر کرتا بھی ہے تو بھی خیانت نہ کرو، جو تمہارے پاس امانت اس کی صحیح صحیح ادائیگی کرو۔ انفرادی اصلاح کے لیے اور انسان اپنے نفس کی صلح کرواتا ہے شریعت کے ساتھ، تو اخلاق، نرمی، محبت، احترام کو بھی اپنا شیوا بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کس قدر وہ جابر حکمران تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا، لیکن فرمایا قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ اگر فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو ایک مسلمان کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ نرمی برتنی ہوگی۔ انفرادی اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 10 قوانین پیش کیے ہیں، اگر کوئی ان قوانین کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی کانٹ چھانٹ، اس کی نوک پلک اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کے اولیاء کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی صف میں شامل ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث کہتی ہے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا۔ انفرادی اصلاح اور سلوک کے بعد دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، سلوک کروانا، اس کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان سلو اور اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عدل نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2382، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقہ، انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس قال تعدل بین الاثنین صدقہ، عدل کے ساتھ دو لوگوں کے درمیان سلو کروانا اور عدل قائم کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر اصلاح کروانے والا عدل کو چھوڑ دیتا ہے تو سلو نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ دو لوگوں کے درمیان سلو کروانے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی بات دونوں گروہوں کو پہنچانا، جس حدیث کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان سلو کرواتا ہے اور خیر کی بات نقل کرتا ہے، دونوں گروہوں، دونوں قبیلوں، دونوں خاندانوں، دونوں حضرات کے درمیان جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے۔ ایک کے پاس جاتا ہے، وہ تو آپ کی محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کب سلو ہو، وہ تو بڑا پریشان ہے کہ ہماری سلو کب ہو، کب ہمیں چین آئے۔ تو عدل کے ساتھ ساتھ خیر کی بات منتقل کرنا، اس سے بھی سلو ہو جاتی ہے اور اصلاح کروانی چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں نرمی کی ترغیب دینا۔ اسمحوا یسمح لکم، صحیح الجامع کی روایت ہے 981، تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ تو دونوں حضرات، دونوں قبائل، دونوں خاندان، ان میں سلو کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کو اس بات پہ تیار کریں، مینٹلی پرپیئر کریں کہ آپ معاف تو کر کے دیکھیں، اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن آپ معاف کر دیں گے، قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ چوتھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا غصہ چھوڑنے کی ترغیب کریں، کہ آپ غصہ چھوڑ دیں گے آپ کے لیے بہت بڑے اجر کی نوید اللہ کے رسول نے سنائی ہے. لا تغضب ولک الجنہ, صحیح الجامع کی روایت ہے 7374. غصہ کرنا تم چھوڑ دو, جنت کی میں ضمانت دے دو. اور دوسری روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت ہے 2493, جو غصہ چھوڑ دیتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے. قیامت کو اللہ حضر جلال حکم فرمائیں گے جاؤ جس حور سے چاہتے ہو شادی کر لو. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان سلو کرواتے وقت خوف دلا کر بھی سلو کروا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2458, ایک آدمی نے ایک زمین خریدی, دوسرے نے بیچ دی, بیچنے والے نے قیمت وصول کر لی اور خریدنے والے نے ہل چلانا شروع کیا تو ایک سونے کا گھڑا نکلا, وہ رک گیا. اس نے سونے کا گھڑا اٹھایا اور زمین والے کے پاس پہنچا, کہا کہ یہ لے لو, میں نے تو اس کی قیمت ادا نہیں کی, میں نے تو زمین کی قیمت دی. کہا نہیں, بعتک الارض وما فیہا, میں نے تو زمین اور اس کے خزانے سب کچھ بیچا ہے. کہا نہیں. کیسی خوبصورت یہ لڑائی ہے, صحیح بخاری کی روایت میں جو بیان ہوئی ہے 2458. ایک کہتا ہے کہ گھڑا تیرا ہے, دوسرا کہتا ہے تیرا ہے, بھی تیرے باپ دادا نے چھپایا ہوگا, تیرے کام آنا چاہیے, میں نے تو اس کے پیسے نہیں دیے. جب وہ ایک شخص کے پاس فیصلہ لینے کے لیے گئے, اس نے کہا لے لو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. خوف الہی جب دونوں میں آ جائے اور اسے قیامت کا خوف دلایا جائے تو پھر سلو بڑی آسان ہو جاتی ہے. اس نے کہا اگر یہ قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہیں دے سکتا تو میں بھی نہیں دے سکتا. دونوں ہی دستبردار ہو گئے. اس نے فیصلہ کیا کہ ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی, ان کی شادی کرو, اس پہ خرچ کرو اور باقی ان کے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروا. سلوک کروانے کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چھٹا طریقہ آپ نے سنا ہے, ساتواں طریقہ یہ بھی ہے, اگر دو لوگ میاں بیوی ہوں, زوجین ہوں, تو اس کا طریقہ کیا ہے سلوک کروانے کا؟ سلوک کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں دونوں خاندانوں سے ایک ایک شخص کو لیا جائے اور وہ دونوں بیٹھ کے ان کے درمیان سلوک کروا دیں. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جھگڑا لے کے آئے اور آپ نے صرف اتنا کہا میں بھی اگر فیصلہ کر دوں گا اور کسی کا حق نہ ہوا تو میرے فیصلے کے باوجود بھی وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا. اتفاق سے یہ بات سنتے ہی دونوں ہی چل دیے, کہتے ہیں اس کو دے دیں, وہ کہتے ہیں اس کو دے دیں. تو زوجین کے معاملے کے اندر بھی عدل و انصاف کی بات دونوں کریں, اور یہ یاد ان کو رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے القضاۃ ثلاثہ, تین قسم کے قاضی اور جج ہوتے ہیں, واحد فی الجنہ واثنان فی النار, ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں جائیں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3575. جنت میں وہ جائے گا جس نے تحقیق کی, حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. اور دو لوگ جو جہنم میں جائیں گے قاضی, وہ ہیں ایک شخص جس نے پہچانے کی کوشش ہی نہیں کی اور جہالت سے فیصلہ کر دیا, اور دوسرا وہ جو حق کو پہچانتا تو ہے لیکن اس نے خواہش کے مطابق فیصلہ کیا, حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی طریقہ بیان کیا ہے سلو کا, اور وہ سلو کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کو قتل و غارت کا ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو دیت ادا کر کے سلو کروائی جا سکتی. سہل ابن ابی حسم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں 3173, جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلو کروائی اور عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر کی طرف گئے, اور یہ وہ دن تھا جس دن سلو ہوئی. محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے اور وہو یتشمط فی دمہ قتیلا فدفنہ ثم قدم المدینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایک ایسے مقتول کے بارے میں سلوک کروا رہے ہیں. لمبی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عبد الرحمن بات کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کبر کبر, بڑے کو بات کرنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو بات دیکھی نہیں ہے جس کے ہم گواہ نہیں تھے ہم کیسے قسم دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فعقلہ النبی من عندی, اپنے پاس اس کی دیت نہیں. تو دیت دے کے بھی صلح کروائی جا سکتی ہے. اسی طرح تیسرا مرحلہ جو صلح کروانے کا ہے وہ اجتماعی مسائل کا ہے, دو لوگ نہیں بہت سارے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی صلح کروائی ہے. ان اہل قباء اقتتلوا حتی تراموا بالحجارة فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم. اہل قباء کے قریب رہنے والے لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی, ایک دوسرے پہ پتھر انہوں نے پھینکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا چلو ہم جا کے ان کی صلح کروائیں. صحیح بخاری 2693. دو ممالک کی صلح بھی کروائی جا سکتی ہے, قوموں کی صلح ہو جاتی ہے. تو انفرادی صلح اور دو لوگوں کی صلح اور پھر پوری پوری قوم اور خاندانوں کی صلح کروائی جا سکتی ہے, لیکن اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس مرحلے کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے. اتفاق سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے 441. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا این ابن عمک, فاطمہ آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ قالت کان بینی وبینہ شیء فغاضبنی فخرج. میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی, انہوں نے غصہ کیا اور وہ گھر سے چلے گئے. فلم یقل عندی, آج قیلولہ میرے پاس نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ذرا دیکھو کہاں ہیں علی؟ انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, دیکھا وَهُوَ مُصْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ. یہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور کپڑا جسم سے گرا ہوا ہے اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٌ قُمْ أَبَا تُرَابٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اس کے جسم سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب, اے مٹی والے اٹھو, اے مٹی والے اٹھو. یہ انداز اپنے داماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جو کسی بھی گھرانے میں زوجین کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا جھگڑا آ گیا جن کے قرض کا لین دین تھا. صحیح بخاری کی روایت 471. ابن ابی حدرت اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کا لین دین کا مسئلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم آدھا قرض چھوڑ دو. کعب نے فوراً فرمایا قد فعلت یا رسول اللہ. فوراً پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حضرت سے کہا قم فقضہ, باقی آدھا ابھی ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز بھی اختیار کیا صلح کروانے کا اور اس جھگڑے کو ختم کروا دیا. قبائل اور گروہوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جھگڑے کو ختم کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4905. مہاجرین اور انصار کی آپس میں کو انبن ہو گئی. ایک انصاری نے آواز لگا دی یا للانصار, مہاجرین نے کہہ دیا یا للمہاجرین، او انصار کے لوگوں، او مہاجروں، اکٹھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکمت کے ساتھ دو الفاظ بولے، فرمایا ما بال دعو الجاہلیہ، اسلام لانے کے بعد بھی جاہلیت کے یہ الفاظ، یہ کیسے؟ دعوها فإنها منتنة، چھوڑو، یہ تو بدبودار جاہلیت کے الفاظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کے جھگڑوں کو بھی ختم کروایا اور سلو کروائی. مہاجرین اور انصار کی انبن ہوگی، ایک مہاجر نے اپنے مہاجر بھائیوں کو بلایا، انصاری نے انصار کو بلا لیا، اپنے حکمت کے ساتھ دو جملے صرف بولے ہیں. فرمایا ما بال دعو الجاہلیہ، جاہلیت کے دعوے ابھی باقی ہیں اسلام لانے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لفظ بولا اور وہ کیا تھا؟ فرمایا دعوها فإنها منتنة، یہ جاہلیت کی باتیں، یہ خاندانی عصبیت جو ہے، یہ تو جاہلیت کی بدبودار چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. صحیح بخاری کی روایت ہے 4905، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلو کروا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ سارے رویے کر کے دکھائے اور پھر سمجھایا. یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے حالات ہیں جہاں اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور کون سے ایسے حالات ہیں جہاں سلو کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ حالات جہاں شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ کوشش کرو اصلاح ہو جائے، جب رشتہ داروں کی آپس میں کوئی انبن ہو جائے، پڑوسیوں کا جھگڑا ہو جائے، یا اہل فضیلت آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہو جائے، تو وہاں اصلاح کی فوراً کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جب معاملہ چھوٹا سا ہو لیکن اتنا بڑا بن جائے، وہ بہت بڑی شر اس سے سامنے آ رہی ہو، فساد کا خطرہ ہو، تو فوراً سلو کرنا ہے. اسی طرح اس وقت بھی سلو کی کوشش فوراً کرنی چاہیے کہ قاضی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، دونوں کے دلائل برابر ہیں، تو فوراً ان کو سلو کی طرف لے جانا چاہیے. اسی طرح ایک چوتھا مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک شخص غنی ہے اور ایک کمزور انسان ہے، اور غنی انسان جو ہے اپنا حق چھوڑ دے، اس کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پیسے کی اس گمنڈ میں کہیں اس پہ ظلم نہ کر بیٹھے، وہ اپنا حق چھوڑ دے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کی بھی سلو کروانی چاہیے اس انداز سے کہ دونوں جو ہیں وہ لڑائی اور فساد کی طرف نہ جائیں. اسی طرح جہاں جھگڑا اس قدر بڑھ جائے کہ دونوں کا تعلق کیا کلام بھی ختم ہو جائے، اور یہ بڑھتے بڑھتے خاندانوں تک سرایت کر جائے، تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور بسا اوقات یہ حجران اتنا لمبا ہو جائے کہ کسی کی موت تک اس سے بات نہیں کرتا، تو اس سے پہلے پہلے اس کی سلو کروانی چاہیے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے دو ایسی جگہ ہیں جہاں سلو کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے جس کو حق رکھا ہے اس میں نہ سفارش کرنی چاہیے نہ سلو کروانی چاہیے. جیسے کہ حدود کا معاملہ ہے، زنا، سرقہ، لواط، کسی نے اس طرح کا گناہ کیا ہے، تو وہاں سلو کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کا حق ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. چوری کا معاملہ ہے، وہاں انسان کو یہ سلو کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ سفارش کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس میں انسان تنازل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی حق کو ساقط کیا جا سکتا ہے. ہاں لوگوں کے آپس کے حقوق ہیں، وہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی چیز حکومت وقت کے پاس آ گئی ہے تو وہ اس کے سپرد ہوگی، اس کا فیصلہ کرے گی. اسی طرح وہاں بھی سلو کی سفارش نہیں کرنی چاہیے جب یہ واضح ہو جائے کہ ایک شخص ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اور صرف نقصان ہی دینا چاہتا ہے، ان کے حقوق جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے درمیان سلو نہیں کروانی چاہیے, بلکہ اسے اللہ کا خوف دلانا چاہیے اور اس کو سزا دلوانی چاہیے جب تک کہ وہ ان ساری غلط حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا. سلو کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے کہتا ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں, لیکن جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا اس کا مقصد ہی ظلم کرنا ہے, تو کیا ظلم سہنے کے بعد, زیادتی سہنے کے بعد کیا اس سے ہم چاہتے ہیں کہ مزید وہ ظلم پہ اپنے آپ کو پختہ کر لیں؟ ان دو جگہوں پہ انسان کو سفارش نہیں کرنی چاہیے. یہاں تیسری بات بھی یاد رہنی چاہیے, کسی بھی صلح کے اندر صلح کرواتے وقت ایسی شرط نہ رکھی جائے جو شرط کتاب و سنت کے مخالف ہے, کیونکہ ایسی شرط خواہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں, حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی 2168 ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. 100 شرطیں بھی ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں, ان شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی شروط جس سے حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے, اس سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے. الصلح جائز بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان صلح تو جائز ہے. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما, ایسی صلح جو حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 1352. چوتھی بات, یہ بات رکھنی چاہیے ذہن میں, صلح کرواتے وقت دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه, جب تک دونوں راضی نہیں کسی کے مال کے لین دین کا مسئلہ ہے اس وقت تک یہ صلح ٹھیک نہیں ہوگی. صحیح الجامع کی روایت ہے 7662. صلح کرواتے وقت انسان کو اہداف کا تعین بھی کرنا چاہیے اور اہداف کے ساتھ ساتھ اسی کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلا ہدف یہ ہو کہ مجھے اللہ عز و جلال کی رضا چاہیے, مجھے اس سے اجر چاہیے. دوسرا اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی میں تعاون کے لیے تیار ہوں گا, وہ تعاون علی البر والتقوی. تیسرا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کروں. چوتھا ہدف یہ ہونا چاہیے کس طرح معاشرہ جو ہے وہ الفت اور محبت کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے. پانچواں ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں تو نصیحت کروں گا اور میں مسلمان ہونے کے ناطے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمانوں کو نصیحت کروں اور اپنی دعوتی ذمہ داری سے عہدہ بڑھا سکوں. چھٹا ہدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلا شبہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو بہت سارے ایسے پہلو آئیں گے, میں اس پہ پردہ پوشی کروں گا, میں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں اچھالوں گا. سلو کے ساتھ وہ اگر دنیا میں ذلیل ہو جائیں تو اس سلو میں ان کو کیا فائدہ ہوگا, ان کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے. ساتواں ہدف یہ بھی ہونا چاہیے اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہوگی ہے تو یہ حرص ہونی چاہیے کہ دونوں کے دلوں سے صاف کیا جائے. اور آٹھواں ہدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس سنت کو میں نے زندہ کرنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے اہل خیر جو ہیں وہ خیر ہی لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں. اور ہدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے اپنے رب سے مدد ضرور لوں گا, وگرنہ میں کامیاب نہیں ہوں گا, اور اس کے لیے اس کو دعا کرنی چاہیے. اصلاح کرتے وقت ایک شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے یہ شعور بیدار ہو کہ میں کیسی عبادت کر رہا ہوں جو روزے اور تہجد سے بھی بہترین ہے. مصلح حقیقت میں وہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کا شعور رکھتا ہے. مصلح کی دوسری جو صفت ہونی چاہیے اس کا اپنا بھی اچھا اخلاق ہو اور دین ہو, اگر وہ خود پابند نہیں ہے تو لوگ بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. تیسری اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, وہی اصلاح کر سکتا ہے, سلو کروا سکتا ہے جس کے اندر خیر کو پہنچانے کی حرص ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس حرص کی وجہ سے اس کی مدد فرماتے ہیں. بلا شبہ اس کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی. چوتھی اس کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ حلم و بردباری نہ چھوڑے, اپنے آپ کو مضبوط اس طرح کرے کہ اپنا سینہ وسیع کرے, صبر کرے. ادھر ادھر سے باتیں تو سننی پڑیں گی اور تانے بھی ملیں گے, اس لیے بردباری کو مت چھوڑے. اور پانچویں اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شرع علم رکھتا ہو, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے, کہیں سلو کرواتے کرواتے حلال و حرام کی تمیز نہ کھو بیٹھے. چھٹی صفت اس کی یہ بھی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طرح کسی جھگڑے کو ختم کیا جاتا ہے اور لوگوں کے حقوق اس تک پہنچائے جاتے ہیں. ساتویں صفت یہ بھی ہونی چاہیے, کوئی گالی بھی اس کو دے گا, کوئی اس کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ یہ تو اس کی سائڈ لے رہا ہے, اس کی سائڈ لے رہا ہے, اس کو لوگوں کے ساتھ اسلوب لطیف رکھنا چاہیے, حکمت اور بصیرت کا اسلوب. اور آٹھویں صفت اس کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ مصلح کامیاب وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سائڈ نہ لے, اس کا میول نہ ظاہر ہو, دونوں کو برابر سے ٹریٹ کرے. اور نویں صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے میں کس طرح عدل و انصاف تک پہنچ سکتا ہوں اور صحیح فیصلہ کروا سکتا ہوں. اور یہ کوشش کیسے اس کی کامیاب ہوگی, اس کے اندر کچھ مہارتیں ہونی چاہیے. پہلی مہارت تو یہ ہونی چاہیے کہ دونوں پارٹیوں سے وہ پراپرلی رابطہ کیسے کر سکتا ہے, پھر دونوں گروہوں کو مقتنع کیسے کر سکتا ہے, مطمئن کیسے کر سکتا ہے, اور اس کی بات میں تاثیر کتنی کو ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا جو فہم ہے اس کو حاصل ہونا چاہیے, یہ اس کے اندر صفت ہو تو پھر ایک سب سے بڑی صفت جو اس کو اختیار کرنی ہوگی, دونوں گروہوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ بھی کہے تسلی اور سکون سے سنیں, اس طرح سنیں کہ شاید یہ اس کی ضرورت ہے, حالانکہ ضرورت ان کی ہے جن کے جھگڑا ختم کرنے بیٹھا ہے. اس کے اندر یہ مہارت ہونی چاہیے کس وقت کتنی بات بطور نصیحت اور مشورہ وہ پیش کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ چیزیں سکھائی بھی اور کر کے بھی دکھائیں, جس کا علم یقین کے درجے پہ نہیں ہوتا وہ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا, جس کے سامنے حالات و واقعات کا صحیح تصور نہیں ہوتا وہ سلو کروانے میں ناکام رہتا ہے, جس کے اندر یہ سینس نہیں ہے کہ میں نے کس وقت کس جگہ پہ اپنی بات داخل کرنی ہے اور ان کو رخ دینا ہے کہ یہ شریعت کا رخ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف اس لیے سلو کروانے بھی جائے کہ میں کامیاب ہوں گا تو سلو کرواؤں گا, یہ کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہونی چاہیے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالیں گے. کامیابی کا سوچ کے جانا اور ناکامی ہو جانا, اس سے انسان دل برداشتہ ہو جائے, یہ مصلح کا کام نہیں ہوتا. مصلح صرف یہ کہتا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله, اس لیے کامیابی کی دعا کرے, توفیق مانگے اور اس کے ساتھ مناسب وقت تلاش کرے, سلو کا کون سا وقت مناسب ہوگا, جلد بازی نہ کرے اور سلو کا پیغام فوراً پیش نہ کرے, پہلے دونوں کی باتیں سنیں, مایوسی سے اپنے آپ کو بھی بچائے ان دونوں گروہوں کو بھی بچائے, اور کبھی بھی آمنے سامنے بٹھا کے اس لڑائی کو بڑھائے نہیں بلکہ اکیلا اکیلا پہلے ان کی بات سن لیں. اور سلو کرواتے وقت ایک مہم اصول یہ بھی ہے کہ انسان کو وضو اور صراحت کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے جو بعد میں پوری نہ کر سکے, اس سے وہ اپنے آپ کو مورد الزام بنا بیٹھے گا کہ تم نے تو یہ کہا تھا. نہیں, واضح گفتگو کیجئے جس سے سلو بھی ہو اور آپ کی شخصیت بھی محفوظ ہو. اس سلو کے لیے پھر اگر آپ کو کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں تو حدیث نے یہ کہا ہے کہ خیر کی بات نقل کرو کہ آپ ایسے اتنے غصے میں آئے بیٹھے ہیں, وہ تو آپ کی بڑی محبت اور آپ کی بڑی تعریف کی باتیں کر رہا تھا, اس کو جا کے کہا کہ آپ کمال کے آدمی ہیں, وہ تو بیچارہ رو رہا تھا اور کہتا تھا کب ہماری ملاقات ہو, میں تو دور رہ کے بڑا پریشان ہو گیا ہوں, میرے اندر تو قلق ہی بڑی ہے. اس وقت پھر جا کے اس طرح کی بات فائدے مند ہوگی. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو شخص بیٹھا ہے جس کی سلو کروا رہے ہیں، کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے، اس کے درجے کے مطابق گفتگو کی جائے، ان کے وہ نام پکارے جائیں جس سے ان کو وہ نام پسند ہے، اور ان کی شخصیت میں تنقیص نہ کی جائے، اور نہ ہی ایک شخص کے سامنے دوسرے کی تنقیص کی جائے وہ واقعتا اس سے نفرت کرنے لگ جائے. لیکن ان سارے کے سارے مراتب کے اندر واعظ و نصیحت اور قیامت کا خوف اور اللہ عز و جلال کے بتائے ہوئے انعامات کو بار بار ضرور ذکر کرے، اور ان کی باتوں کو غور سے سننے کے بعد اس کی اصل مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر صرف مشکلات نہیں ان کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ مشکل پیدا کیوں ہوئی. نتیجتاً جب وہ اسباب کو بھی سمجھ لے گا تو پھر اس وقت تک مت چھوڑے جب تک یہ سلو ہو نہیں جاتی. کچھ لوگ اسباب واقعات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں اور بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں، خواہ وہ دو لوگوں کی ہو یا دس لوگوں کی ہو، خاندانوں کی ہو یا قوموں کی ہو، یا اسی طرح ریاستوں کی ہو یا ملکوں کی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم مسلمانوں کے لیے خیر کے پہلو پیش کر سکیں، اور مسلمانوں کے لیے نیکی کے پہلو پیش کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اللہ عز و جلال ان کو محبت، الفت، وئام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.